السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 54. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم کتاب الایمان پڑھ رہے تھے اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے, وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئے بازار سے. ایمان اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس کا بدل دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. ایمان دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے. ایمان کے بغیر کوئی نیک اعمال قابل قبول نہیں, یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ایمان ہی سے عمل بھی قبول ہوتا ہے. ایمان انسان کو اللہ کی رضا مندی کی طرف لے جاتا ہے. ایمان انسان کے تمام چھوٹے یا بڑے نیک اعمال, اس کا اجر جو ملنا ہے اس کا یقین ہمیں دلاتا ہے. یعنی ایمان ہی کی وجہ سے تمام عمل قابل قبول ہوں گے. لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا اس کا کوئی شیپ ہے؟ کیا اس کی کوئی شکل ہے؟ کیا یہ کوئی ہم کو ظاہری طور پر نظر آنے والی چیز ہے؟ نہیں, ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. ہاں, لیکن آپ ایماندار ہیں یا ایمان والے ہیں تو وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ میں کتنا ایمان ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ جو ایمان کا مظہر ہیں, جو جس سے ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے, کہ ہمارے ایمان کے لیول کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا لیول کیا ہے. جیسے جیسے ایمان ہوگا ویسے ویسے اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا, نیک اعمال میں. اور یہ ایمان دراصل آپ اس کو شو نہیں کر سکتے, اس کا کوئی گراف نہیں ہے, کوئی لیول نہیں ہے کہ آپ اسکیل سے ناپ کر بتا دیں. نہیں, یہ تو آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, یعنی ہمارے دل کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن بیسک ایمان لانے کے لیے زبان سے اقرار بھی ضروری ہے, اور اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اپنے اعمال سے اس کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے. جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے, ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اب احد پہاڑ برابر بھی مال خرچ کر دو تو تم ان لوگوں کا درجہ نہیں پا سکتے جو سابقون الاولون ہیں, یعنی جو بالکل شروع میں ایمان لائے تھے. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جو مکن دور تھا, جو مکی پیریڈ تھا, اس میں نفاق نہیں تھا. کیونکہ اس وقت تو یہ بات لازمی تھی کہ جو بھی ایمان لا رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے, مال کو بھی خطرہ ہے, ہر چیز کو خطرہ ہے, عزت نفس کو بھی خطرہ ہے. تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر ایمان لائے تھے, ان کو معلوم تھا کہ اب تو یعنی کہتے نا کہ سرکٹ نہیں ہے تو پھر اب ڈرنے کا کیا فائدہ. ایمان آپ نے قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ ڈالنا, سب کچھ ان کے حوالے کر دینا جو اس وقت دشمنان اسلام تھے. الحمدللہ ہمیں صحابہ اکرام کا ایمان نظر آتا ہے. اللہ تعالی نے بطور مثال پیش کی تھی کہ اگر تمہیں ایمان لانا ہو تو تم ان جیسا ایمان لاؤ, صحابہ کی جیسا ایمان. تو بطور مثال کہ ہم کو ایمان اگر لانا ہے تو مثال دی گئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی. اور احادیث میں ہم دیکھا جائے تو ابھی جو شروع سے لے کر ابھی تک کتاب الایمان کا جو چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے نیک اعمال ہیں دراصل ہمارے ایمان ہی کا نتیجہ ہیں, یہ ایمان ہی کی وجہ سے ہیں. اور یہ سب کس پر امپلیمنٹ کیے گئے, یہ کس نے اس کو اپنی ذات پر نافذ کیا, اپلائی کیا, یہ تمام صحابہ اکرام تھے. یعنی شروع میں جو اسلام کن لوگوں پر نافذ کیا گیا, کن لوگوں پر اپلائی کیا گیا, کن لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا, کون تھے وہ لوگ؟ صحابہ ہی تھے نا. جی, تو اب یہ صحابہ ہی ہمارے سامنے ایکچولی ان کا جو معیار تھا کسی بھی نیکی کو لینے کا, پرکھنے کا, یا ان کا جو لیول تھا کوئی بھی نیک اعمال کو انجام دینے کا, اب ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہیں اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی عمار بن یاسر, آپ کو معلوم ہوگا بہت مشہور فیملی ہے, اور جو یاسر رضی اللہ عنہ, عمار کے فادر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کفار مکہ کی بہت سزائیں دینے پر، یعنی وہ لوگ ان کو ڈبکیاں لگا رہے تھے، جانوروں کا جو پانی پینے کا بڑا سا حوض ہوتا ہے اس میں وہ ڈبکیاں لگا رہے تھے ان کو، اور بہت ہی تکلیفیں دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم کہو جب تک تم یہ نہ کہو گے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہوں میں، ایسا کہنے کا کہا تھا انہوں نے، یا ان کے شریکوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہا تھا، تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ ڈرے سہمے اور بہت افسوس کرتے ہوئے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے جب یہ جملہ کہہ دیا تو کفار مکہ نے ان کو چھوڑ دیا. تو رسول اکرم نے کہا کہ تم اپنے دل کی حالت کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دل میں ابھی بھی ویسے ہی ایمان ہے جیسے پہلے تھا. تو کہا کہ بس یعنی تم نے ان کی یعنی جان بچانے کی وجہ سے اور ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کہا اور دل میں ابھی بھی ایمان باقی ہے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں بھی ضروری ہے ایمان، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. یہ تینوں چیزیں مل کر ہی ایمان بنتا ہے. کسی ایک چیز کو آپ لے کر کسی ایک کو ڈراپ کر دیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان نافرمان رہا ہو لیکن اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور وہ دل سے اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو ایک جانتا ہو اور اس نے شریک نہیں کیا تھا کسی کو، لیکن اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، بہت سارے گناہوں میں انوالو ہوا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. تو ایمان کا فائدہ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ایک ایمان کی وجہ سے، ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچ سکتا ہے. یعنی صرف سزائیں ملیں گی اس کو اس کے گناہوں کی لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. تو سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ایک کلمہ جو ایمان کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں، تو یہ گواہی اس کو کتنا فائدہ دے گی. تو الحمدللہ کتاب الایمان کے چیپٹر سے آپ لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے مجھے امید ہے، اور اب تو تھوڑا ہی ہمارا پارٹ باقی بچا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس بات کے بیان میں کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتے. اور یہاں جو چین لائے ہیں امام بخاری، یہی حدیث دوسری چین سے بھی ثابت ہے. اور امام بخاری کا جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو انداز ہے، پہلے یا تو قرآن کی آیتیں لاتے ہیں بطور دلیل کے، یا پھر صحابہ کے اقوال لاتے ہیں، یا تبع تابعین کے اقوال لاتے ہیں، اور پھر حدیث لے آتے ہیں. تو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو ہمارا عمل ہے، پہلے نیت اس کے لیے ضروری ہے کہ نیت ہماری کیا ہے، خالص اللہ کے لیے ہے کہ نہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی حدیث میں پڑھا تھا کہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّتُهُ. اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے. تو عمل میں وضو، نماز، زکات، حج، روزہ اور سارے احکام آ گئے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے طریق یعنی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے. شاکیلتہ کا جو لفظ ہے، جو لوگ تعلیم القرآن کیے ہوئے الحمدللہ وہ بہت اچھی طرح سے شاکیلہ کا مطلب جانتے ہوں گے. اور اسی وجہ سے آدمی اگر ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے گھر والوں پر خرچ کر دے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اب ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن جہاد اور نیت کا سلسلہ باقی ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں نیت کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد یہ ہمیشہ چلتا رہے گا اور جو نیت ہے وہ بھی باقی رہے گی، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. تو یہاں پر دراصل انہوں نے وہ والی حدیث لائے ہیں کہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے، اور یہی ایمان ہے اصل میں. یعنی ایمان کیا ہے؟ جو ہمارے عمل میں ڈھل جاتا ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ چاہے وہ وضو ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے روزہ ہو، اور تمام اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکام، ٹھیک ہے، تمام معاملات ہمارے، تمام ہمارے اعمال، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ہمیں قرآن میں کہ سوری اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں بتائی تھی کہ ہر انسان یا ہر کوئی اپنے طریق یعنی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے. شاکیلتا کا جو مطلب ہوا تھا کہ جس طرز پر اللہ تعالیٰ نے، جس نہج پر اس کو پیدا کیا ہے اسی طرح سے. تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ نیت جیسی ہوگی اگر نیت اچھی ہے تو ایون جو انسان اپنے گھر والوں پر اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے حالانکہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانا، ان پر خرچ کرنا، ان کو کپڑا پہنانا، لیکن اگر وہ صحیح یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر یہ عمل کرتا ہے تو اصل میں اس کا یہ خرچ کرنا بھی صدقہ شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک نیت کی وجہ سے اور ایک ایمان کی وجہ سے ہر چیز کتنی زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے، اس کا چھوٹا سا عمل بھی اس کے لیے کتنا مفید بن جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، اور انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن رقاص سے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، یہ نیت ہی کے مطابق ان کو بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا، بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ کون سے چیپٹر میں یہ حدیث آئی تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، کیف بدل الوحی میں پہلی ہی حدیث تھی۔ تو یہاں پر اصل میں ایکچوئل وہ حدیث اسی کے لیے لائے ہیں امام بخاری نیت کے چیپٹر میں، اور آپ کو معلوم ہوگا یہ جو حدیث ہے ایکچولی یہ جو احادیث ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے اصل میں حدیث کی اہمیت اور ضرورت نہیں پڑھی، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں وہ، اور دیکھیں گے ایک دفعہ اصل میں صحیح بخاری کے چیپٹر کلوز کر کے ہم صرف وہی کتاب پڑھیں گے، کیونکہ صرف ایک کتاب ہی لے کر چلیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے، کیونکہ آن لائن کلاس ہے نا، آف لائن کلاس ہے تو ہم دو تین سبجیکٹ ایک ساتھ پڑھا سکتے ہیں، آن لائن میں اتنا کنسنٹریشن نہیں ہو پاتا۔ تو احادیث کی جو دو قسمیں ہیں، ایک احاد ہے اور ایک متواتر ہے۔ احاد ان احادیث کو کہتے ہیں جس کے بہت ہی کم راوی ہیں بیان کرنے والے، یہ کسی ایک پرسن نے رسول اکرم سے سنا تھا اور پھر اس ایک پرسن نے دوسروں کو سنایا، تو اس کو احاد کہتے ہیں۔ اور یہ والی جو حدیث تھی اونلی عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب نے سنی تھی رسول اکرم سے، لیکن اس کو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے اتنے لوگوں نے، اتنے صحابہ نے، اتنے تابعین نے سنا کہ پھر اس کا درجہ ایکچولی تھی تو ایکچولی یہ حدیث احاد میں، لیکن یہ متواتر میں آ گئی، کیونکہ اس کو سننے والے بہت زیادہ لوگ تھے عمر رضی اللہ عنہ سے، تو اس لیے اس کو متواتر میں رکھ دیا گیا اس حدیث کو۔ تو یہاں پر دراصل نیت کی بات کی گئی ہے کہ جیسے انسان نیت کرے گا وہ بھی اسی میں شامل ہوگا، اس کا اجر اسی حساب سے اس کو دیا جائے گا۔ اور امام بخاری کیوں لائے ہیں، تو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایکچولی عمل ہے وہ بھی ایمان ہی میں سے ہے، اور جب نیت ہوگی، جیسے نیت ہوگی، تو نیت جب انسان کرے گا تو اس کے ایمان کی وجہ سے ہی کرے گا نا، اس کو ایمان ہوگا تو ہی نیت کرے گا۔ جو بغیر ایمان والے ہیں وہ نیت تو نہیں کر سکتے، وہ تو دنیا دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں یا کسی اور وجہ سے کر سکتے ہیں، شہرت کے لیے کر سکتے ہیں، کچھ اور ریزن کی وجہ سے کر سکتے ہیں، اپنے خود کے سیٹسفیکشن کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ تو ایمان کا معاملہ دل سے ہی ہے، ایکچوئل وہیں سے پھوٹتے ہیں نا، ایمان کی جو سوتے ہیں وہیں سے پھوٹتی ہیں، وہیں سے نکلتی ہے اس کی ساری برانچز۔ تو نیت اگر آپ کی درست ہوگی تو نیت کی درستگی کس بات کی علامت ہے؟ کہ آپ کا ایمان صحیح سلامت ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان صحیح سلامت ہوگا تو نیت درست ہوگی، نیت درست ہوگی تو عمل ویسا ہی ہوگا، اور پھر جس اعتبار سے، جس سوچ سے اس کام کو کیا تھا، اس کا اجر بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، صدقہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دس گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہے، ہے نا؟ تو جو جس نیت اور خلوص کے ساتھ دیتا ہے صدقہ اللہ کے راستے میں، تو اس کو ہو سکتا 700 ملے، بلکہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس سے بھی افزونی عطا فرماتا ہے، اضعاف مضاعفہ کا لفظ آتا ہے کہ ملٹی پلائی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو، تو 10 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کتنا بھی ملٹی پلائی ہو سکتا ہے وہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کس پر ڈیپینڈ ہوگا؟ آپ کے ایمان کے لیول پر۔ جتنا ایمان کا لیول زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کے اندر خلوص زیادہ ہوگا، یعنی آپ کی نیت بہتر اور درست ہوگی، اور جتنی نیت درست اور بہتر ہوگی اتنا ہی پھر اس کا اجر بھی ملے گا۔ بظاہر ہو سکتا ہے اس کام کا آپ کو پھل نظر آئے نہ آئے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال میں اور ہم سب کے کاموں میں اخلاص عطا کرے۔ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ابھی حال ہی میں کوئی بہت مشہور شیخ تھے، ان کا انتقال ہوا، سنا ہے آپ لوگوں نے، میں ابھی آپ لوگوں کو لنک بھی بھیجوں گی کہ کتنی بہترین انہوں نے لیگیسی چھوڑ کر گئے ہیں الحمدللہ۔ تو انسان کا اخلاص، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو تو انہوں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا تھا جبکہ بالکل ان کے پاس کوئی سورسز نہیں تھے اور وہ ویسٹرن کنٹریز میں بورن اینڈ براٹ اپ مسلم تھے، عرب مسلم. لیکن سبحان اللہ، دیکھیں انسان کی نیت، اخلاص اور کوشش، یہ تمام چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کیسے اس میں افزونی عطا فرماتا ہے، کیسے برکت دیتا ہے. اور کیسے المغرب انسٹیٹیوٹ کا قیام انہوں نے کیا تھا وہاں پر امریکہ میں، اور اس وقت ان کے اس کام کو پر بہت آبجیکشن بھی اٹھایا گیا تھا کہ یہ کیسے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم علماء نہیں تیار کر رہے بلکہ ہم عام مسلمانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اسپیشلی جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو ہم دین کی طرف لانا چاہتے ہیں. اور اس زمانے میں، یعنی آج سے 15 سال پہلے، آپ سوچ لیں کہ کیا حال تھا. یعنی اتنا دین تھوڑی تھا وہاں ویسٹرن کنٹریز میں، لوگ تو اپنے نام بھی مسلمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ بہت سارے مسلمان وہاں پر، یعنی وہ اب مسلمان ہی نہیں رہے ایسا سمجھیں، بالکل ایسا حال ہے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے یہ سوچ کر مدینہ یونیورسٹی سے خود پڑھ کر آئے اور پھر اپنے کام کو چھوٹے لیول پر شروعات کی. آج ماشاء اللہ کتنی کنٹریز میں اس کی برانچز ہیں، اور کیسے انہیں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور بلکہ کروڑوں کی تعداد میں وہاں سے اسٹوڈنٹس نکلے ماشاء اللہ پڑھ کر، جو دین کو صحیح سمجھ سکے. ہم یہاں پر عالموں کی بات نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں، عالم بننے کے لیے تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں الحمدللہ، لیکن وہی یعنی ہم لوگوں کا بھی مقصد یہی ہے. دیکھا جائے تو جو ہم لوگ بھی چھوٹے موٹے لیول پر کام کریں، چاہے وہ، اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے جہاں سے پڑھا ہے، ابھی جہاں سے پڑھ رہے ہیں، یا جو فہم قرآن انسٹیٹیوٹ ہے، یہ سبھی سارے ہی دراصل دیکھا جائے تو یہی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں نا، کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا کر دیا آپ نے، کتنا آبجیکشن لیا جاتا ہے. جیسے ابھی میں اورنگ آباد میں آبجیکشن لیا جا رہا ہے کہ یہ کیا عورتوں نے پڑھنا شروع کر دیا قرآن، اور عورتوں کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا گیا، اور یہ تو صرف ایک، یعنی پتہ نہیں بہت عجیب سے آبجیکشن لیے جا رہے ہیں. خیر وہ ان کا معاملہ ہے، جو آبجیکشن لے رہے ہیں وہ آبجیکشن لیتے رہے، ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو اپنی نیت جانتے ہیں کہ ہم نے کس لیے شروعات کی تھی. اگر ہم نے عورتوں کے ہاتھوں میں قرآن تھمایا ہے تو ہم ان کو مفسرہ تھوڑی بنانا چاہ رہے ہیں. ہم تو خود بھی نہیں ہیں مفسرہ، ہم تو خود بھی اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں. ہم تو خود جو ہم نے پڑھا ہے مفسرین کی تفسیر، بس وہ ایز اٹ از وہ تفسیر ان کو پڑھا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کریں کہ ہم کو عالمہ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، اسکالر بنانا ہے. نہیں، ہم کو تو بس ایک مسلمان کو، ایک عام مسلمان کو ہم کو دین سے قریب کرنا ہے، کہ بس وہ ایک اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ بن جائے. بس یہی ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو صحیح اللہ کا بندہ بس بنانا چاہ رہے ہیں، کہ جو لا علم ہے، جو وہ جہالت کی زندگی اور یہ رسم و رواج کی زندگی گزار رہے ہیں یا لا علمی کی وجہ سے، اور کوئی ان کو صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہی، یہ جتنے بھی جو چھوٹے موٹے آرگنائزیشنز ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ بس اللہ کے بندوں کو صحیح اللہ کا بندہ بنا دیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہمارا مقصد. ہم علماء تو تیار ہی نہیں کرے. علماء تو ماشاء اللہ بہت ہے الحمدللہ، اور اس کے لیے بڑے بڑے مدارس بھی ہیں. ہم جانتے ہیں دنیا میں بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، یعنی اگر ہم چاہے مدینہ یونیورسٹی کو دیکھ لیں، جامعہ الازہر ہے، دیوبند، اور بھی بہت سارے، پتہ نہیں مجھے تو نام بھی نہیں معلوم ہے اتنے سارے مدارس کے، جس کو آپ مدرسہ سمجھتے ہیں صحیح، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں صحیح علوم پڑھائے جاتے ہیں. تو وہ اسکالرس کی ہے یونیورسٹیز، وہ مدارس. ہم تو عام لوگوں کو بس اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. جی بالکل. اور یوتھ کو قریب لانا چاہتے ہیں. جب ہم نے اکولم میں انسٹیٹیوٹ بنایا تھا الحمدللہ، بہت سے لوگوں کی مدد سے بنا تھا، صرف ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ اچھا اتنا سٹینڈرڈ لیول، اتنا پیسہ آپ اس پر خرچ کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا بہت زیادہ الحمدللہ بالکل بھی فضول خرچی نہیں کی، لیکن بس اچھی چیزیں لیں، ضرورت کی جو بھی چیز ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچرس کے لیے، اچھی چیزیں ہم نے اس کو چوز کیا، پسند اچھی کی سمجھے چیزیں. تو اس پر بھی بہت آبجیکشن اٹھائے گا، لیکن آپ دیکھیں اس کی وجہ سے الحمدللہ فائدہ کیا کہ جو ہماری جو یوتھ ہے، جو ہماری لڑکیاں ہیں، جو کالج اور یونیورسٹی میں جو لیول وہ چاہتی ہیں، تو اگر ان کو دینی ماحول بھی اسی اسٹینڈرڈ کا ملے یا اس سے اچھا ملے، تو وہ کیوں نہ پڑھیں گی دین کو، ضرور آئیں گی وہ دین پڑھنے کے لیے. اور لوگوں میں تڑپ ہے، لوگوں کے اندر خواہش ہے پڑھنے کی، لیکن ان کو صحیح گائیڈ کرنے والا ہی کوئی نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ عالم بنانا ہے، تو عالم، اور اس کے لیے پھر 4 سال اور 6 سال ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا. جیسے ہم پر بھی بہت فتوے لگتے ہیں کہ ایسے علم تھوڑی حاصل ہو جاتا، ایسے تھوڑی، یہ تو خاص علوم حاصل کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم ہیں ہی نہیں عالم، ہم تو کہتے ہی نہیں اپنے آپ کو. ہم تو بہت ہی معمولی سے طالب علم ہیں دین کے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ طالب علم ہی رکھے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو بھی عالم کہلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، علماء ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے علماء دیے جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور ان سے ہم کو سیکھنا ہی ہے۔ تو اصل بات یہ، خیر ہم کہیں اور ڈائیورٹ ہو گئے، تو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آبجیکشنز اتنے اٹھائے جاتے ہیں کہ اگر ہم عام لوگوں کو دین پہنچانا چاہ رہے ہیں اور عام لوگ دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیوں دین کی طرف نہیں آتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اتنا ایسا کرنا پڑے گا، ارے اللہ 24 گھنٹے سر پر دوپٹہ اوڑھنا پڑے گا، یا اللہ ہنس بھی نہیں سکتے، اچھا مسکرا بھی نہیں سکتے، اچھا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی نہیں کر سکتے، ارے اللہ اچھا لباس بھی نہیں پہن سکتے۔ نہیں بھائی، ہم تو پھر دین سے دور ہی بھلے، ہمیں نہیں آنا ہے، ہے نا؟ یہی کانسیپٹ پیدا کیا گیا نا کہ ہنسنا بولنا نہیں ہے، مسکرانا نہیں ہے، نارمل لائف نہیں گزارنی ہے۔ عالموں کا کس تعلق سے جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پر، کہ اگر آپ کو عالم بننا ہے تو پھر آپ کو عام جو دنیا داری کے کام ہیں وہ سب چھوڑ دینا پڑے گا۔ مجھے بتائیے، کیا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑ دی تھی، مسکرانا چھوڑ دیا تھا، کسی کی انویٹیشن پر جانا چھوڑ دیا تھا، لوگوں کے گھروں میں ملاقات چھوڑ دی تھی؟ آپ بتائیے، آپ مسکراتے نہیں تھے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور جب صحابہ اپنی اپنی پسند کی باتیں کرتے بیٹھتے تھے تو کیا رسول اکرم نے نہیں فرمایا تھا کہ ہاں میری پسند بھی یہ تین چیزیں ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، ہے کہ نہیں ثبوت آپ کے پاس؟ ابوبکر نے کہا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، رسول اکرم نے کہا کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، اور عورت پسند ہے، جو آپ کی بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں۔ یعنی آپ یہ اصل میں بتانا چاہتے تھے کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کے تعلق سے بہت ہی ذلت والا سلوک کیا جاتا تھا ان کے ساتھ، تو رسول اکرم یہ بتانا چاہتے تھے کہ نہیں ان کو ریسپیکٹ، تو اس لیے آپ نے کہا تھا کہ مجھے عورت، خوشبو اور یہ پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، کہ میں آپ کی طرف دیکھتا رہوں ہمیشہ، آپ کے چہرے پر میری نظر رہے، میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے، اور میری بیٹی ہمیشہ آپ کے نکاح میں رہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں، عمر نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، تو کیا عام گفتگو نہیں کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی آپ نے اپنے لیے الگ سے وہ بنایا کہ دیکھو 10 قدم دور ہی رہنا، قریب نہ آنا میرے، میں تو مسکراتا بھی نہیں ہوں، مجھ سے ڈر کر رہنا، کیونکہ میں عالم ہوں۔ رسول اکرم تو نبی تھے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ پیدا کر دیا گیا ہمارے یہاں پر کہ اتنے فلاں علوم ہی آپ کو آنے چاہیے، اتنے سال ہی اپنے مدرسے میں پڑھنا چاہیے، تبھی آپ آگے لے سکتے ہیں۔ تو نہیں، ہم درس و تقریر تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو ایک اچھی بات قرآن اور حدیث کی آپ کو بتا دے رہے، بس اب آپ کو عمل کرنا ہے اس پر، تو ضرور عمل کریے۔ الحمدللہ، اگر آپ سن لیتے ہیں ہماری بات تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاری اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو یہ انٹروڈیوس ہی نہیں کرواتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ کوئی بڑی چیز ہے، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کوشش اس لیے کریں کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، کہ جو خیر ہم نے حاصل کی ہے وہ خیر ہم دوسروں تک بھی پہنچائے۔ دل میں ایک عجیب سی ایک بے چینی رہتی ہے، ایک تڑپ رہتی ہے، سکون سے بیٹھتا نہیں ہے دل، کہ جب تک دوسروں کو بتا نہیں دیا جائے خیر کی بات، دل چاہتے کہ جو خیر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، وہ ہم دوسروں کو بھی بتا دیں، بس یہی مقصد ہے ہمارا۔ تو ایک خلوص کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ آج الحمدللہ ویسٹرن کنٹریز میں، یہ نہیں ہم کہتے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کے ذریعے ہی نہیں پہنچا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا ان کے اوپر، پھر بہت سارے لوگوں نے انہیں کا طریقہ اڈاپٹ کیا، انہوں نے بھی یہی چاہا کہ دین کو ہماری یوتھ میں انٹروڈیوس کروایا جائے، اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھا کے ان کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، کہ جو بچے ہیں ہمارے ان کو، کیونکہ اب دیکھیں ہر دور کی ایک الگ پیداوار ہوتی ہے، آپ ہر دور کے لوگوں کو جو 600 سال پرانی چیزیں ہیں اس کو آپ فورسفلی آپ ان کو اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 600 سال پہلے کچھ اور طریقہ کار ہوگا گھروں کا، بیٹھنے اٹھنے کا، ملنے جلنے کا، مسجدوں کا، کچھ اور، لیکن 600 سال کے بعد کچھ اور ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں وہ جو 600 سال پہلے جو چیز تھی وہی بس صحیح اسلام تھا؟ نہیں، جو مین چیزیں اسلام کی، جو عقائد ہیں، جو تمام فرائض ہیں، وہ بتا دیے گئے ہیں۔ اب آپ اس کو کسی بھی طریقے سے، رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ حج ایک شخص پیدل نکلا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اس سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا، تم سواری استعمال کرو، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں سہولت دی ہے تو تم وہ سہولت کو استعمال کرو، پیدل حج پہ جانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے جی، تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک نیت کی وجہ سے، ایک خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کام کو کیسے افزونی عطا فرماتا ہے، کیسے پھیلاتا ہے، کیسے بڑھاوا دیتا ہے۔ تو بس ہمیشہ ہم اپنے لیے بھی اور سب کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل میں خلوص عطا کرے، اور جو بھی کام ہم کریں خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ براہیمی نظر بڑی مشکل سے ہوتی ہے پیدا، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں واقعی میں، کہ کب ہمارے دل کے اندر یہ خواہش جاگ اٹھے کہ اچھا لوگ میری واہ واہ کریں اور لوگ میری تعریف کریں، ہم نہیں جانتے، ہمارے دلوں میں ایسے بہت سارے بت بیٹھے چھپے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، ہم کو نظر نہیں آتے وہ، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور ان کو پیچھے ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، ہم سے حجاج بن منہان نے بیان کیا، وہ کہتے کہ ہم سے شعبہ نے، وہ کہتے مجھ کو علی بن ثابت نے خبر، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، انہوں نے رسول اکرم سے کہ آپ نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور نیچے والی حدیث بھی سیم وہی ہے، اور اگلی حدیث بھی اسی سے ملتے جلتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے کہ دین سچے دل سے فرما برداری اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے۔ وقوله تعالی اذا نسه للہ ورسولی، اور اللہ تعالی نے سورۃ توبہ میں فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں رہیں۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید بن قطان نے، اور انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے کہا مجھ سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، انہوں نے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمعنے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ یہ جو صحابی تھے یہ ان سے احادیث بہت ساری دوسری بھی مروی ہیں اور یہ آخر میں آئے تھے، تو انہوں نے یعنی جو آخری احادیث ہوتی ہیں وہ ایکچولی ناسخ ہوتی ہیں، اس کے بعد کوئی منسوخ ہونے کا حکم نہیں آیا، تو رسول اکرم کس بات پر بیعت لیتے تھے؟ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ تو صرف نماز اور زکوٰۃ نہیں، آپ دیکھیں کہ جو پانچ فرائض ہیں وہ تو پورے ہی ہوتے تھے، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی، یعنی ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو خیر اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں، وہی خیر چاہیں، ایون نان مسلمز کے لیے بھی، کہ ان کا کیا قصور ہے؟ اگر ان کو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں جان پائے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو انوائٹ کریں، ہم ان کے جو دلوں کے دریچے ہیں وہ کھولیں، ان کو بتائیں کہ توحید کیا ہے، ان کے لیے بھی خیر خواہی ہو ہمارے دل میں۔ تو ہر مسلمان کی خیر خواہی ہے، میری اور آپ کی ہم پر ذمہ داری ہے، رسول اکرم اسی پر بیعت لیا کرتے تھے، اور اس خیر خواہی میں کیا آ سکتا ہے پھر آپ بتائیں؟ سب سے پہلی خیر خواہی کیا آئے گی اپنے مسلمان بھائی کے لیے؟ کس طرح ہم خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ سارے ہی لوگ مجھے آنسر دیں پلیز، صرف چند ہی لوگ آنسر دے رہے ہیں۔ جی، یعنی ان کو دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہو، ان کے اندر بھی نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے جنت میں درجات بلند ہو، ہے نا؟ سب سے بڑی خیر خواہی تو یہی ہوگی کہ ان کو ہم جہنم میں جانے سے بچا لیں، ان کو جنت کی طرف لے جانے والے راستے پر لے کر چلیں۔ جی، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے خیر طلب کریں، ان کو جی صحیح دین پر لے کر آئیں۔ اگر کوئی شرک اور بت پرستی میں یا پھر شرک اور بدعات میں مبتلا ہے تو ان کو وہاں سے نکال کر صحیح دین کی طرف لے کر آئیں، جہنم سے بچائیں ان کو۔ جی بالکل، سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے۔ تو ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، ہم سے ابو عوانہ، اور انہوں نے زیاد سے، اور انہوں نے علاقہ سے، اور میں نے جریر بن عبداللہ سے سنا، جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا کہ تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائیں مغفرت کرو، کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں، آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، بس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، بس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ سبحان اللہ، کیسے تھے صحابہ کرام، کتنا تقویٰ تھا ان کے اندر، اور کیسی مختصر سی بات کرتے تھے لیکن کتنی جامع بات ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ کہ کیا دیکھیں، جب کسی شہر یا کسی اسٹیٹ کا گورنر جو مین حاکم ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو بہت افراتفری سی پھیل جاتی ہے، اور بہت ساری جو شورشی ہیں، فتنے ہیں، وہ جنم لیتے ہیں، یعنی ابھر کر آ جاتے ہیں سامنے، جو بغاوتیں ہیں، شورشیں ہیں، فتنے ہیں، وہ سامنے ابھر کر آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اس وقت حاکم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حاکم کا جو پہلا اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جریر بن جو عبداللہ بجلی تھے، انہوں نے کتنی اچھی تقریر کی، اور کیسے رسول اکرم کی نصیحت کو کتنے اچھے وقت میں اور کتنے اچھے پیرائے میں انہوں نے بیان کیا، انداز بیان تھا ان کا بہترین. تو دین میں ہمارے خیر خواہی ضروری ہے، اور اللہ رسول رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے انسان، تعظیم کرے اپنے رب کی. ہم سبحان ربی العظیم ہم کہتے ہیں ہر وقت رکوع اور سجدے میں، ہمارے اذکاری ہوتے ہیں، اور رسول اکرم کی بھی تعظیم کی جائے اور ان کی سنتوں کو فالو کیا جائے اور ہمیشہ ان کی فرما برداری کی جائے اور ان کی اطاعت سے منہ نہ موڑا جائے اور اللہ کی کتاب کی اشاعت کی جائے، یعنی اس کو جتنا ہو سکتا لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے اور حدیث کو بھی پھیلانے کا کام کیا جائے، اس کی بھی اشاعت ہو. اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کے خلاف کسی یعنی کوئی باتیں کرتا ہو تو اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح بتایا جائے کہ یہ غلط ہے. یعنی دشمن اسلام کی بھی پرکھ ہم کو ہونی چاہیے، دشمنان اسلام کی پرکھ بھی ہم کو ہونی چاہیے. اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی پیر مرشد یا اپنے ولی یا امام کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے، وہی دراصل اللہ اس کے رسول کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کرتا. تو کیا کس بات پر بیعت کی تھی کہ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی؟ بس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی. اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم سب کا خیر خواہ ہوں، اور پھر استغفار بھی کیا وہیں سامنے اور ممبر سے اتر آئے. جو مغیرہ ہے امیر معاویہ کی طرف سے، وہ کوفہ کے حاکم تھے اصل میں، انہوں نے انتقال کے وقت جریر بن عبداللہ بجلی کو اپنا نائب بنا دیا تھا، اس لیے جریر نے ان کی وفات پر یہ خطبہ دیا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ دوسرا حاکم آنے تک کوئی شر اور فساد نہ کرو بلکہ صبر سے ان کا انتظار کرو، کیونکہ جو شر اور فساد اصل میں جو کوفہ کے لوگ تھے ان کی فطرت میں ہی شامل تھا، یہ اس لیے ان کو وارننگ دی گئی، یہ تنبیہ فرمائی. کہ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مغیرہ کے بعد زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا جو پہلے بصرہ کے گورنر تھے. یہاں پر امام بخاری نے کتاب الایمان کو اس حدیث پر ختم کیا جس میں اشارہ ہے کہ جریر کی طرح میں نے جو کچھ یہاں لکھا ہے محض مسلمانوں کی خیر خواہی اور بھلائی مقصود ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں امام بخاری کا مقصد کیا تھا، کہ جیسے جریر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں تم سب مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا. تو امام بخاری بھی یہ ثابت کرنا چاہتے کہ کتاب الایمان لکھ کر میں نے یہ اصل میں ثابت کرنا چاہیے، میں اصل میں مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے عقیدے پھیل چکے تھے نا اس وقت، آپ کو معلوم ہے مرجیہ، جہمیہ فرقہ، قدریہ فرقہ، تو ان سب کی یعنی خیر خواہی مقصود تھی، اسی لیے انہوں نے یہ لکھا. کوئی اس میں یعنی کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی انعاد نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ امام بخاری نے پرٹیکولر کوئی فرقے کے خلاف لکھا، ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں حدیث ہی بیان کی جا رہی ہے تو اس میں کسی کے خلاف بات کیا ہو سکتی ہے. اور یہاں پر یعنی یہی ایمان ہے، یعنی جتنا آپ کا خلوص ہوگا، ایمان ہوگا تو خلوص ہوگا اصل میں، اگر ایمان نہیں ہوا تو خلوص بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال امام قسطلانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو خیر خواہی کا لفظ آیا ہے، نصح خیر خواہی کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں نصحۃ الاصل سے ماخوذ ہے، یعنی جب شہد موم سے الگ کر لیا گیا ہو، یعنی بالکل جو خالص شہد ہوتا ہے اس کے لیے. آپ لوگوں نے تعلیم القرآن میں بھی پڑھا ہوگا. اسی طرح نصیحت بمانے خیر خواہی سے مسلمانوں کا باہمی اتحاد مطلوب ہے یہاں پر، کہ آپس میں سب مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں اور آپس میں سب کا اتحاد ہو. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ کتاب الایمان ہمارا ختم ہوا، سبھی اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہی ہوا، اور آپ لوگوں کی مدد سے. آپ لوگ شامل رہے تو کلاس ہوتی رہی الحمدللہ، جو سنجیدہ اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے میرا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے ایسے اسٹوڈینٹس بہت پسند ہیں، سچ میں یقین جانیے، جو ریگولرلی یعنی کسی بھی چیز کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، کیونکہ علم ایسے ہی نہیں حاصل کیا جاتا. یقین جانے کہ علم جو اگر آپ لوگ تدوین حدیث آپ لوگ پڑھ رہے تھے نا، اپنے لیکچر سن رہے ہوں گے مجھے امید ہے، آپ لوگوں نے تدوین حدیث میں سنا ہوگا، کتنے لوگوں نے تدوین حدیث کے تمام لیکچرز کمپلیٹ کر لیے ہیں بتائیے، امید ہے ایمانداری سے کمپلیٹ کیے ہوں گے اور نوٹس بھی بنائے ہوں گے. میں تو کہتی ہوں کہ وہ نوٹس ہر ایک کے پاس لکھے ہونے چاہیے تاکہ تب جب دل چاہا آپ کھول کر پڑھ لیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. کہ محدثین نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، ایک حدیث کے لیے صحابی کہاں سے کہاں ٹریول کر کے گئے، کبھی مصر گئے، کبھی شام گئے، صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، کیونکہ وہ صحابی نے ڈائریکٹ رسول اکرم سے وہ حدیث سنی تھی. کسی کسی قربانی دی، کئی دفعہ راستے بھٹک گئے، سمندر میں گھومتے رہے، پتے کھائے، کبھی زہریلے پھل کھا لینے پڑے ان کو، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زہریلے پھل ہیں، اور ان سے ان کی ڈیتھ بھی واقع ہوئی. کئی دفعہ کشتی میں سوار ہو کر گئے، 12 لوگ گئے تھے، صرف 6 واپس آئے، 6 وہیں ڈیتھ ان کے انتقال ہو گیا. تو کتنی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، آپ سوچیں، صحیح احادیث ہم تک پہنچی ہے. اگر یہ محدثین کی محنت اور مشقت نہ ہوتی تو آج یہ صحیح احادیث ہم تک نہ پہنچی ہوتی. تو علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ بہت استقامت والوں کا کام ہے. اور علم ہی ایسے چلتے پھرتے نہیں حاصل کیا جاتا ہے، پھر تو وہ چھلکتا رہتا ہے اور گرتا پڑتا ہے، صحیح سے ابزارب نہیں ہوتا وہ دین. دین تو ایکچولی اصل جو دین حاصل کرنے کا، یہ دین کا علم حاصل کرنے کا جو اس کی جگہ ہے، وہ کلاس روم ہے، اصل میں وہ ماحول ہے. تبھی تو کچھ اندر آتی ہے سنجیدگی، کچھ تڑپ پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے، بہرحال جہاں آن لائن کلاسز کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے زیادہ نقصانات بھی ہیں، اصل میں فائدے کم ہیں نقصانات زیادہ ہیں. لیکن اب جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. لیکن ہم علم کو علم کی طرح حاصل کریں کم از کم. اب دیکھیں آپ کو گھر سے نکل، میں کہتی ہوں کہ جو آن لائن کلاسز کے جو سرٹیفکیٹ ہے نا، میرا دل چاہتا ہے اس کو ماننا ہی نہیں. یقین جانیں میں اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ آن لائن جو سرٹیفکیٹ لوگوں کو مل رہے ہیں وہ میرے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا اسٹوڈینٹ کس حال میں اس نے ایگزام دیا، کتنا اس کے اندر ایمان کا لیول تھا، اس نے کلاس روم کی طرح بیٹھ کر علم حاصل کیا ہی نہیں کیا کہ بس صرف کچن میں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے، یا بس زوم پر لنک کو کلک کر کے جوائن ہونے کا انڈیکیشن دے دیا اور آرام سے سو گئے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اسٹوڈینٹ سوئے رہتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ اپنی جو تفسیر کی کلاسز میں کہتی تھی کہ اگر آپ سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو میں سمجھوں گی آپ سب سو رہے ہیں، جس نے ہاتھ اٹھایا وہی جا کر سن رہا ہے ڈسکشن. جی ماسٹر، جن لوگوں نے کیا تدوین حدیث کے چیپٹر وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، مستحق ہیں اس کے. تو اس میں آپ لوگوں نے پڑھی قربانیاں، سنی آپ لوگوں نے قربانیاں محدثین کی، کیا اسے آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو آپ لوگوں میں سے بھی جو اسٹوڈینٹس ٹیبل پر بیٹھ کر اور کلاس روم کی طرح اپنے نوٹس لیتے ہیں اور لیکچر سنتے ہیں، آپ صحیح اسٹوڈینٹ ہیں سمجھے. اور جو لوگ صرف چلتے پھرتے لیکچر سنتے ہیں وہ اسٹوڈینٹ کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ کتاب الایمان تھا آپ کا، اور میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیٹیلز کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ ٹیسٹ آپ لوگوں کا جیسے پہلے ہوا ویسے ہی رہے گا، کہ ایم سی کیوز ہی ہم لیں گے، اور لیکن آپ کو تمام احادیث کو گو تھرو کرنا پڑے گا، اور اسپیشلی جو احادیث کے عنوانات ہیں ان کو بائی ہارٹ وہ آپ کو ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے آپ کو وہ جو عنوانات ہیں. جیسے کہ رسول اکرم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے جس میں آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اسلام کی بنیاد ڈیش چیزوں پر رکھی گئی ہے. اور اگر فلندر بلینکس کی صورت میں آپ کو کوشچن آئے بھی تو آپ اس کی گرامر پر مت جائیے گا کہ گرامر میں کی یا کے یا کو آ رہا ہے یا جمع یا سنگولر ہے، اس حساب سے آپ جواب دیں گے. نہیں، اس حدیث کے جسٹ کو سامنے رکھیے کہ اس حدیث سے اس کا مقصد کیا ہے، اس حدیث سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. اور مرجیہ فرقہ، جہمیہ فرقہ اور قدریہ فرقہ، یہ تین فرقوں کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور معتزلہ فرقہ، کیونکہ معتزلہ کے انڈر یہ تینوں آتے ہیں. مین معتزلہ ہے، پہلے معتزلہ فرقہ نکلا تھا اور پھر اس نے انہی کے یہ سمجھے برانچز ہیں، جہمیہ، مرجیہ اور قدریہ فرقہ جو معتزلہ کے انڈر آتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری سب سے پہلی جو کلاسز ہوئی تھی وہاں دعوی سینٹر میں، تو وہاں کے جو شروع کے لیکچرز ہیں اگر آپ سننا چاہیں تو ریویژن ان لیکچر سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے مرجیہ وغیرہ کے بارے میں. ورنہ الحمدللہ ابھی بھی ہم نے جب شروع کیا تھا تب بھی ہم نے لے لیا تھا. جہمیہ کا خیال ہے کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے، اگرچہ وہ عمل سے ہم آہنگ نہ ہو، یعنی عمل نہ بھی ہو. معتزلہ کا یہ خیال ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے نزدیک جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، چاہے وہ ایک اللہ کو مانتا ہو، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہو، لیکن وہ کافر بھی نہیں ہوتا، یعنی نہ پورا مومن ہے نہ پورا کافر، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ میں ہے. اور خوارج کا خیال ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مومن نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عمل ایمان کا جزء یعنی حصہ ہے. مرجیہ کہتے ہیں کہ اعمال بالکل غیر ضروری ہیں، ایمان لانے کے بعد نماز ادا کرنا اور کھانا کھانا دونوں برابر ہیں. یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ایمان لا لیا تو اس کے بعد جو عمل کرے نہ کرے کوئی بات نہیں. تو جو بہت ہی غالی قسم کے مرجیہ ہیں ان کا کہنا یہاں تک ہے کہ جس طرح کفر میں کوئی نیکی نفع بخش نہیں، اسی طرح حالت ایمان میں کوئی بھی گناہ نقصان دہ نہیں ہے، اور یہ بدترین قول ہے. یعنی ایمان کا اقرار کر لیا تو اب عمل کتنے بھی کیسے بھی کرو، چاہے گناہ کرو چاہے کچھ بھی کرو، کوئی نہ فائدہ ہے نہ ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، یعنی آپ نے ایمان لا لیا تو بس آپ اچھے ہی اچھے ہیں، سمجھے جی. علم حاصل کرنے کے لیے مشقت ضروری ہوتی ہے یا مشقت اٹھانا ضروری ہے، بغیر مشقت کے علم حاصل نہیں ہوتا. انشاءاللہ کتاب العلم میں ہم پڑھیں گے، بہت ہی اچھا چیپٹر ہے کتاب العلم، میرا پسندیدہ چیپٹر ہے وہ، تو اس میں ہم پڑھیں گے، بہت انشاءاللہ انٹرسٹنگ ہے وہ چیپٹر، اس کی احادیث بھی سب بہت ہی بہترین ہیں الحمدللہ، ہر چیپٹر ہی بہت اچھا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے، اور ایگزام ہم لوگ لیں گے، ہمیشہ ہم لوگ آن لائن اگر ایگزام لیتے ہیں تو میں جو ہماری کلاس کا دن ہوتا ہے اسے ایک دن پہلے کا ایگزام کا ٹائم رکھتی ہوں، تو ٹیوزڈے آپ لوگوں کی کلاس ہوتی ہے تو پھر منڈے آپ کا ایگزام رکھ سکتے ہیں، آپ لوگ ریڈی ہیں تو منڈے ٹائمنگس آپ مجھے بتا دیجیے گا، اس حساب سے ٹائمنگ سیٹ کر لیں گے، رومانا کو بتا دیجیے گا آپ لوگ، اور وہی ٹائمنگس پر پھر ٹیسٹ رکھیں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اللہم لا سہل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اوکے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بھی دن ایگزام ہو مجھے کوئی بھی دن پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری کلاس اپنے ٹائم پر بس ہونی چاہیے. ابھی چھٹیوں تک یعنی اگست اینڈ تک یہ 1:30 پر ہی ہوگی ہماری کلاس صحیح بخاری کی. اسائنمنٹ بھی ہے اس کا، وہ بھی آپ کو بھیجوا دیا جائے گا ان شاء اللہ. جسٹ وہ بھی یعنی بہت ٹف اور ہارڈ نہیں ہے، یعنی بہت ہی لائٹ سا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.